الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهرين اچھا ہماری گفتگو بنیادی طور سے بندگی اور عبادت کے حوالے سے تھی اور عبادات میں جو تھوڑا سا ایک جنرل پرسپشن سے ڈیویٹ کرتے ہوئے ہٹتے ہوئے ہم نے بات کی وہ یہ کہ عبادات تعلیم کی گئی ہیں انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے سے تاکہ ان کے اندر صفت بندگی پیدا ہو. یعنی عبادات کا مطلب یا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے یہ بہت زیادہ ثواب حاصل کر لے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ضمنی فوائد میں سے میں نے ہم اس چیز کو
آپ اس سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں
جی جی
بہت واضح ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو آپ جنت میں آپ کو قالین ہوگی اور ایشر کی ہوں گے اور یہ سب سے آپ کا احسن مقام ہے. یہ جو احسن مقام کیوں کہا گیا
اس میں فوز و نظیم بھی کہا گیا.
میں اس کو پڑھوں آیت نمبر
29 اور یا 29 مطلب 28 29 کے اندر وہ احسن لکھا ہے ترجمہ جو ہم نے ترجمہ ہی دیکھا
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. یہ آیت نمبر 30 ہے کہ بے شک جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے ان کے اِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا تو ان کا جو احسن عمل ہے اس میں سے کوئی اجر ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. اولئک لهم جنات عدن ان کے لیے جنات عدن ہے تجری من تحتهم الانہار جن کے نیچے سے نہریں روان ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب وہ لباس جو سونے سے آراستہ ہے وہ لباس ان کو پہنائے جائیں گے. وہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس نعم الثواب یہ بہت اچھا ثواب ہے. وحسنت مرتفقا
یہ بہت اچھا
ثواب ہے. ٹھیک یعنی یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ ہے یہ فوائد ہے نا.
اچھا ثواب کا کپڑا یہ مل گیا تو بہت اچھا ثواب ہے. ویسے جو سوچ رہا
ہوں نہیں اس میں آپ کیا دیکھیں دو باتیں آتی ہیں. آپ کا سوال اب کس طرف جا رہا ہے یعنی یا تو آپ کا سوال اس طرف جا رہا ہے کہ یہ بات اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں عبادت اس سے کنٹرڈکٹ نہیں کر رہی.
یہ صرف اسی طرح ہے ذہن میں آئی ایک بات کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ثواب ہے آپ کے لیے تو کوئی اچھا ثواب تو نہیں ہے کہ اچھا کپڑا مل جائے گا وہاں پہ اور مہم مل جائے گی. اور ہاں
اس حوالے سے شاید دیکھیں ایک تو بات نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو یہ چیزیں کور کر رہی ہیں کہ ایک عالم یا ایک عارف انسان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بہشت کی ان نعمتوں کا دلدادہ نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات آئی کہ رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کی رضوان سب سے بالا تر ہے. اور ابھی تو فوری طور سے شاید میں نہ کہہ سکوں لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نصیب ہوتا ہے ایک واقعہ کے جواب میں ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب صحت یاب ہوئے اور صحت یاب ہونے کے بعد خدا نے جو نعمتیں کافی دولت مند شخص تھے وہ بیمار ہونے کے وقت کا بہت لمبی جائیداد اور مویشی اور سب کچھ تھا تو خدا نے اس سے بڑھ کے انہیں دیا. ایک روایت میں ہے کہ جیسے آسمان سے کچھ چیزیں برسائیں ان پر آسمان سے کچھ نازل ہوئے ایسی طلا یا اس کے سکے تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ بچوں کی طرح دوڑ کے اس کو جمع کرائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ ابھی کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے ہر وہ چیز جو خدا کی طرف سے ملے وہ مجھے میں ہوں چاہے وہ یہی کیوں نہ ہو. یعنی اصل میں ہو سکتا ہے کہ نظر اس اچھے لباس میں نہ ہو نظر عطیہ پروردگار پر. یعنی کہ ہم جو خدا ہے خدا نعمت دے رہا ہے تو اس نعمت کی نعمت ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے. یعنی کہ جیسے دوست اگر کوئی بھی چیز دیتا ہے معمولی سی تو آپ کی نظر چیز پہ نہیں جاتی کہ نعمت ثواب جو ہے ہو سکتا ہے اس چیز کی طرف عطیہ الہی کی طرف اشارہ ہو کہ خدا جو نعمتیں اس شکل میں دے رہا ہے وہ بہت اچھی ہے بہت خوبصورت.
یہ بات تو بجا مگر اس میں یہ کہ بار بار قرآن میں صراحت کے ساتھ کھانا پینا پھل اور گوشت اور شراب اور پور اور قصور یہ تمام بڑی صراحت کے ساتھ ہے. اگر یہ اتنی ہی سب سے ایسے ہی بات ہوتی ہے جو چیز بھی صرف نعمت کی طرف
اس میں دو بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایک عام انسان ہمیشہ محسوس سے غیر محسوس کی طرف سفر کرتا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی شخص سے یہ بات کہیں گے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب جھوٹ فریب بکواس ہے اور اصل چیز یہ ہے جو بالکل نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو وہ کبھی بھی اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے گا. جیسے مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ آوا صاحب ایک جملہ بہت دفعہ کہا کرتے تھے کہ بچے کو مٹھاس سمجھانا ہے تو ٹافی کی مثال ہی دینی پڑے گی, کہ جب بھی آپ اس کو سکھائیں گے بتائیں گے کہ مٹھاس کیا ہے تو یہی کہیں گے جیسے دیکھو یہ ٹافی ہوتی ہے. تو خدا نے بھی انسانوں کو جو چیزیں سکھائی ہیں کہیں کہیں پھر اشارے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں. یعنی اگر صرف یہی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہی ہے, لیکن سورہ بقرہ میں جیسے وضاحت کے ساتھ ہے کہ وہ پھل اور وہ چیزیں جو ان کو ملیں گی وہ کہیں گے کہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے تھے لیکن وہ اس کے مثل ہوگا ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں. تو یہ بات یقیناً اپنی جگہ پر ہے کہ جیسے برزخ ہے بہشت برزخی ہے, بہشت برزخی تقریباً یہی ہے کہ جو ہم دنیاوی نعمتوں کا تصور کرتے ہیں, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس میں یہ مادے والا جو سکل ہے یہ نہیں پایا جائے گا. بہشت اخروی کی مثال اس سے بالا تر ہے, اس کی کیفیات شاید ایسی ہوں کہ جو ہماری سمجھ سے کافی حد تک بابا ہوں, کیونکہ ہم آخرت میں کس قسم کا جسم ہوگا اور کس قسم کی لذتیں ہوں گی اس کے بارے میں ہم صحیح معنی میں اندازہ نہیں کر سکتے. بہشت برزخی کا اندازہ ضرور کر سکتے ہیں خواب سے, کہ خواب میں ہمیں اپنا جو جسم نظر آتا ہے جس طریقے سے ہم لذتیں اٹھاتے ہیں. تو یہ کھانا پینا ہے اپنی جگہ پر, لیکن کھانے پینے میں اس کی اصل حقیقت میں تبدیلی آئے گی, لذت کی نوعیت میں تبدیلی آئے گی, جس کے خون فیحا خالدون جو بار 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 آ رہا ہے یہ اسی چیز کی طرف سجیسٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر چاہے نعمت ہو چاہے تکلیف ہو دونوں میں دوام کا ایک تصور کہ جو اس دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے یہاں اور وہاں کی نعمتوں. اس کے بعد یہ کہ وہاں ہم جو چیز کھائیں گے پئیں گے لذت اٹھائیں گے اس کی شدت انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی یہاں کے مقابلے میں. تو یہ سب چیزیں ان کو قرآن سمجھا رہے ہیں, لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بالکل کچھ اور ہے اور وہ بالکل کچھ اور ہے. اور اسی حقیقت کو علماء نے کہا ہے کہ آخرت دنیا کا باطن ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے کٹی ہوئی کوئی جگہ ہے, دنیا سے بالکل علیحدہ کوئی جگہ ہے, بلکہ اسی کا باطن ہے. یعنی یہاں پر جو چیزیں تمہیں ویک فارم میں نظر آتی ہیں یہ اس کی ویک اور ڈاؤن گریڈڈ فارم ہے, وہاں پر وہ اس کی اسٹرانگ اور ریئل شکل نظر آئے گی. یہ چیز یعنی مین کنسپٹ یہ. اور عام لوگوں کو آپ جب آگے لے کے چلیں گے اس رستے میں تو ظاہر ہے کہ انہیں اسی طریقے سے بتانا پڑے, ورنہ وہ وہی حال ہوگا. جب مسلم کی بات کر رہے تھے کہ فلاسفہ یونان خود موحد بھی تھے سب کچھ بھی تھے لیکن اس کے باوجود اہل یونان بت پرست. کہ اگر ہم فلسفیوں والی وہ اتنی مشکل زبان استعمال کر لیں تو لوگوں کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گی. ہم بندگی کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے وہ یہی کہ بندگی عبادت کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے یا بندگی تک عبادت کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے. یعنی جس قسم کے افراد ہم ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم بندگی کے اگر کس معیار پر ہے بھی تو وہ بہت پست ہے. اگر ہمیں اپنی بندگی کا معیار بڑھانا ہے اور اس معیار سے کہ جو راضیہ تم مرضیہ اور فتخلی فی عبادی میں یا سبحان الذی اسرا بعبدہ میں جو بندگی کا معیار پوشیدہ ہے اگر ہم اس سے تھوڑا بھی نزدیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کے معیار کو بہتر بنائیں. اور عبادت ظاہر ہے کہ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے نماز روزہ نہیں ہے, بلکہ عبادت سے مراد انسان کی پوری زندگی کا الہی ہونا ہے. یعنی کہ ہم عبادت سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی انسان کو ایک بوڑھے ضعیف انسان کو سڑک پار کرا دیں یہ عبادت ہے. اگر آپ کسی مجبور اور محروم انسان کے کام آ جائیں یہ عبادت بہترین افضل ترین عبادت ہے. بلکہ امام رضا علیہ السلام نے تو ایک عجیب ڈیفینیشن دی ہے عبادت کی کہ افضل عبادت کیا ہے, امر خدا میں کثرت تفکر. افضل عبادت, افضل عبادت, عبادت کی افضل ترین شکل ہے امر الہی میں کثرت تفکر. کہ خدا کے امور میں غور کرنا, تفکر کرنا, یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے. ٹھیک ہے, تو عبادت کس مقصد کے تحت ہمیں انجام دینی چاہیے؟ تاکہ ہمارے اندر بندگی کا جوہر مضبوط ہو اور ہم اس درجے تک پہنچ سکیں کہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے بھی کچھ آئے. کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا جب قزالک نوری ابراہیم ملک السماوات والارض, یا کچھ بندوں کے لیے کہا کہ وجعلنا له نورا يمشي به الناس. یہاں پر جنرل مومنین کا لفظ ہے, کسی خاص ہستی کا نہیں, کہ ہم نے ان کے لیے نور قرار دیا کہ جس کو لے کر وہ انسانوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں. جب اس کا میاں تک تو پہنچے کہ ہماری شخصیتوں میں ایک ہونا نورانیت کا اثر تو آئے. تو اس اعتبار سے عبادت اب ہمیں کیسے انجام دینی ہے, اس مقصد کو سامنے رکھ کے انجام دینی ہے. عبادت ہمیں اس لیے انجام نہیں دینی کہ اس کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر لیں یا جنت کی نعمتیں حاصل کر لیں یا ہمیں بہت سارا ثواب مل جائے, یہ نہیں. بلکہ اہداف قرآن کریم نے خود معین کر دیے ہیں کہ عبادت کے اہداف کیا ہیں, ہمیں کس لیے حاصل کرنا چاہیے. ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو بڑی اچھی, بہت اس کے اندر بڑا اچھا ایک میسج ہے اور یہ عبادت کے حوالے سے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں پر خطاب انسانوں سے, تمام انسانوں سے, یعنی خاص طور سے مومنین سے یا متقین سے ہم سے نہیں, بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اے انسانوں اعبدوا ربکم, کس کی عبادت کرو, کس کی بندگی کرو. اچھا یہاں پر عبدو کا جو اشارہ ہے وہ عبادت کی طرف زیادہ جا رہا ہے, اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ ہے وہاں پر بندگی کا تصور تو موجود ہی, لیکن عبادت کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اے انسانوں عبادت کرو یا بندگی کرو, کس کی بندگی کے لائق کون ہے؟ تمہارا رب, یعنی جو تمہارا پرورش کنندہ ہے, جس نے تمہارے لیے زندگی کے تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے, جو تمہاری رہنمائی رہبری کرتا ہے, جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاتا ہے. تمہاری عبادتوں کا, تمہاری پرستش کا, تمہاری بندگی کا حقدار ربکم ہو. اور ربکم الذی خلقکم, یعنی وہ صرف تمہارا رب ہی نہیں ہے بلکہ تمہارا خالق بھی ہے. تو ایک عام ذہن کے افراد کو سمجھانے کے لیے بہت مناسب بات ہے کہ اگر تمہیں بندگی کرنا ہے, اگر تمہیں عبادت کرنا ہے, اگر تمہیں کسی کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے, تو اس ہستی میں, اس ہستی کو کون ہونا چاہیے کہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارا خالق ہے. اور صرف تمہارا ہی خالق نہیں ہے, والذین من قبلکم, جو تم سے پہلے لوگ گزرے ان کا بھی خالق اور رب. اب اس کے بعد اس عبادت کی غایت, اس عمل کی غایت بیان کی جا رہی ہے, لعلکم, کہ اگر تم ایسا کرو گے, لعلکم تتقون, تو تم تقوی کو پالو گے, تقوی کو حاصل کر لو گے, متقی بن جاؤ گے. اچھا یہ جو لفظ ہے نا لعلکم تتقون, یہ اس بات کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ عبدو کا مطلب یہاں پر عبادت ہے, بندگی نہیں ہے, جوہر بندگی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوہر بندگی جو ہے وہ تقوی سے اوپر کی منزل ہے. تقوی یعنی تقوی کی, یعنی یوں کہہ لیں کہ بندگی کی غایت تقوی نہیں ہے بلکہ تقوی سے اوپر, یعنی تقوی کے نتیجے میں انسان عبدیت تک پہنچتا ہے. کہ جو انسان متقی ہے وہی عبد خدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس وجہ سے, لیکن اس لیے اس میں فرق ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وہاں تعبد عبد بننے کو غائب قرار دیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس کے خلقت کی غایت کیا ہے کہ جنو انس عبد بنے, یعنی وہاں اگر آپ اس کا ترجمہ عبادت کریں گے تو غلط ہو جائے گا, اس لیے کہ غایت خلقت بندگی ہے, غایت خلقت عبادت نہیں. لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے کہ عبادت کرو, اللہ کے بندے بنو تاکہ متقی ہو جاؤ. اور متقی کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی, جو میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا ہوں, کہ تقویٰ صفت ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جامع کمالات, کہ انسان کو اگر تقویٰ کی صفت نصیب ہو جائے تو تقریباً تمام کمالات کے حاصل کرنے کا راستہ بن جاتا ہے. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان ایسا ہو جائے کہ ہمیشہ اپنے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر پائے, کیونکہ ہمیشہ اپنے کو خدا کے سامنے سمجھے. جیسے امام خمینی نے کئی جگہ لفظ کہا ہے کہ در محضر خدا کی دینی, کہ یہ تمام کائنات ہے یہ خدا کا دربار ہے, اور ہم میں سے کوئی انسان بھی خدا کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے بھی اور کسی جگہ بھی پوشیدہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ صفت جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ متقی ہو جاتا ہے. اور اسی صفت کے لیے کہ باقی جتنی تعریفیں ہیں تقویٰ کی, وہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر پائے گا, کبھی پہلے حرام نہیں کرے گا, کبھی گناہ نہیں کرے گا, کبھی خطا میں مرتکب نہیں ہوگا, تو حرام سے بچنا تقویٰ کا نتیجہ ہے. تقویٰ بذات خود ایک صفت ہے. یہاں پر اس آیت میں ایک اور لطیف بات یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 21 بقرہ, اس سے پہلے کی 20 آیتیں 1 سے لے کے 20, ان میں خاص مضمون بیان ہوا ہے. شروع کی 5 آیتیں مومنین اور متقین کے وصف کے حوالے سے, اس کے بعد 2 آیتیں کافروں کے بارے میں, اور 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں. 5, 2, 7 اور 13, 20, اس کے بعد 21 آیت یہ یا ایوہ الناس. انہیں پہلے خدا نے انسانوں کی 3 جو کیٹیگریز ہیں ان میں سب سے پہلے مومن اور متقی کو مخاطب کیا, اس کے بعد 2 میں کفار کی بات کی, 13 میں منافق کی بات کی, پھر اس کے بعد والی آیت میں کہا یا ایوہ الناس. یعنی اس خطاب یا ایوہ الناس میں یہ تینوں کے تینوں گروہ شامل ہیں, کہ یہ جو دعوت عبادت ہے, جو دعوت بندگی ہے, یہ تینوں کے لیے, تینوں کو شامل کر کے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. اس میں بڑا خوبصورت جملہ میں نے پڑھا کہ مومن کون ہے, کہ جو نور ہے, یعنی نورانیت میں, روشن فضا میں. منافق کون ہے, کہ جو اندھا ہے. اور کافر کون ہے, کہ جو سیلف ڈینائل کی حالت میں ہے, ایک اندھیرے کمرے میں بند ہے. یعنی ان 3 قسم کے لوگوں میں بنیادی طور سے کیا فرق ہے, کہ مومن کھلی روشن فضا میں ہے, دیکھ رہا ہے سامنے حقائق کو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. منافق کیا ہے, اگرچہ کہ فضا میں, کھلی فضا میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود نابینا ہے, اپنے اندھے پن کی وجہ سے حقائق کو نہیں دیکھتا. اور کافر کون ہے, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے, ایک کمرے میں آ کے, ایک کنویں میں چلا گیا, وہ یہ یوں کہہ لیں گے کمرے میں آ کے اس نے سارے دروازے بند کر کے اور چاروں طرف پردے کھینچ دیے, کہ میں سورج کی روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. یہ 3 مختلف قسم کے افراد ہیں, یہ 3 مختلف قسم کے ایٹیچیوڈس. ٹھیک ہے, اب جو عبادت کی دعوت دی گئی تینوں کو, اس کو بڑا اچھا ایک جملہ میں پڑھا کہ مومنین کو دعوت عبادت ہے کہ تم اپنی عبادتوں کو دوام عطا کرو تاکہ کمال, کمال اور کمال کی منزلوں پر چلتے چلے جاؤ. منافقین کو عبادات میں اخلاص کی دعوت ہے کہ تم اپنی دعوتوں میں ریاکاری سے باہر آؤ, لوگوں کے دکھاوے سے باہر آؤ, اخلاص پیدا کرو تاکہ یہ تمہارے لیے اندھاپن دور ہو جائے. اور کافروں کے لیے یہ دعوت ہے کہ تم اپنی گمراہی سے باہر آؤ، جو تم نے زبردستی اپنے آپ کو ایک تنگ اور تاریک کمرے میں بند کر رکھا ہے کوٹری میں، اس سے باہر آ جاؤ تاکہ تمہیں ابھی تک نہ رہے۔ تو یعنی یہاں پر جو یہ دعوت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ سب کے لیے عبادت کی مثال ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ جیسے ایلیویٹر ہوتی ہے لفٹ، عبادت کی مثال جو ہے نا ایلیویٹر یا لفٹ کی مثال ہے کہ یہ لفٹ بعض اوقات، یعنی ویسے تو اکثر اوقات آپ کو اوپر یا نیچے لے جاتی ہے، لیکن بعض اوقات کسی بیسمنٹ میں بھی لے جاتی ہے، گہرائیوں میں بھی لے جاتی ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں تو کچھ سرنگ ہے تو اس کی سرنگ کی تہ میں بھی لے جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے عبادت ایک ایسی ایلیویٹر ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے بلند بھی ہو سکتے ہیں اور اسی عبادت کے ذریعے سے ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں۔ فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراهون، اگر انسان اپنی عبادتوں میں غافل ہو اور ریاکار ہو تو کہاں جائے گا؟ عبادت کر رہا ہوگا اوپر نہیں جائے گا، نیچے جائے گا۔ یعنی یہی عبادت اس کو نیچے لے جانے کا سکوت، اس کے سکوت، اس کی گراوٹ کا سبب بنے گی۔ اور اگر عبادت میں اخلاص، اخلاص نیت اور طہارت ہے تو یہی عبادت اس کو اپلفٹ کرنے کا سبب بنے گا، اس کو ایلیویٹ کرنے کا سبب بنے گا۔ اچھا اب یہاں پر اس مثال کو ایک سٹیج تھوڑا سا اور آگے لے جائیں کہ یہ ایلیویٹر اوپر جاتی ہے، آپ اوپر پہنچ کے آپ فرض کر لیں کہ یہ جو ہماری ایلیویٹر ہے جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، اس کے سارے جو در و دیوار ہیں وہ شفاف ہیں، یعنی بند نہیں، شفاف شیشے ہیں، تو آپ اس قابل ہیں کہ اس کے ذریعے سے باہر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جتنا بلند ہوں، جیسے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سنگاپور اور ادھر ادھر جو اس قسم کی ہیں کہ جو کیپسول ہوتے ہیں کہ اس میں جب آپ بلند ہوتے ہیں تو اوپر سے پورا شہر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ابھی آپ کے پاس اس چیز کا موقع نہیں ہے کہ آپ ایلیویٹر سے اتر کے وہ جو بلند عمارت ہے اس میں داخل ہو سکیں۔ تو کیا آپ بلند ہونے کے بعد یہ چاہیں گے کہ ایلیویٹر آپ کے نیچے سے نکل جائے؟ کیا بھی چاہیں گے کہ میں اب اتنی بلندی تک پہنچ گیا ہوں، اب میں اتنی بلندی سے شہر کو دیکھ رہا ہوں، تو اب مجھے اس ایلیویٹر کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ تو ہم خود کہاں جائیں گے پھر اس کے بعد؟ آپ کو پتا اس ایلیویٹر سے کب تک، کب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ؟ جب آپ کے سامنے ایک بلندی پر کوئی اور جگہ ہو اور آپ اس سے نکل کے دروازے سے اس جگہ میں چلے جائیں، تب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم چلے جاؤ۔ بالکل یہی چیز ہے کہ جو شخص اس دنیا میں، اس زندگی میں یہ کہتا ہے کہ عبادت نے مجھے بلند کر دیا، اب مجھے عبادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بالکل ایسا ہی انسان ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اس لفٹ سے اتنا اوپر ہو گیا، اب لفٹ کی ضرورت نہیں۔ تو اگر جیسے ہی اس لفٹ کو چھوڑیں گے وہ ڈراپ کر دیں۔ انسان لفٹ سے اتر کے بلند درجے پہ کب جاتا ہے؟ بعد از موت، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اس کی ضرورت ہے، یعنی جب ہم اگلی دنیا میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے نماز روزہ نہیں، یعنی کہ جو چیز ہم نے حاصل کر لی، جو بلندی ہم نے حاصل کر لی، اس کے مطابق ہمیں درجہ مل جائے گا آخرت میں، اگلی زندگی پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ اس جگہ پر ہیں تو آپ اسی کے سہارے تو بلند ہیں، اسی کے سہارے تو آپ اتنی بلندی پہ کھڑے ہیں، اگر آپ اسی چیز کو رہا کر دیں گے، اس کو کہیں گے مجھے اب یہ نہیں چاہیے، تو خود کہاں جائیں گے؟ تو انسان کے لیے یہ ہرگز ہرگز بھی یہ بات دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ اب میں کسی مقام اور کسی منزلت تک پہنچ گیا ہوں، اس کے بعد اب مجھے بندگی کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کا بہت ہی بڑا وسوسہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان کو تباہی تک پہنچا رہا ہے۔
تین گروہ ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ جو ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چوتھا کا گرو اہل تذبذب کا نظر آتا ہے کہ ہم کافر منافق تو الحمد للہ نہیں ہیں، انشاءاللہ صحیح، مومن بھی پورے نہیں ہیں، کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں، آدھے کچھ غیر یقینی صورت حال ہے، تو ہم لوگ کہاں پلیس ہوں گے؟
نہیں اس میں نہیں، بات یہ ہے کہ تھوڑی سی اگر اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیں تو مومن کے ساتھ ایک درجہ مسلم کا دیا ہے کہ وہ انسان جو اس خدا کے پیغام کو قبول کر لیتا ہے اگرچہ کہ ابھی اس کی شرائط کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی ایمان کی راہ پر ہے، یعنی سورہ حجرات کی ڈیفینیشن کے تحت کہ مسلمان ہے، اس کو قبول کر رہا ہے، اور جس انسان نے بھی اس پیغام کو قبول کر لیا وہ ایمان کی راہ پر آ گیا۔ آیت الکرسی کے ساتھ جو دو آیتیں ہیں ان میں آیت کے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ آیت خود اس چیز کو بتاتی ہے کہ انسان مومن ہونے کے باوجود ظلمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر وہ مومن ہے تو خدا اسے مسلسل تاریکیوں سے نکال کر، مطلب یہ اس کا بلندیوں کا سفر خدا کی ولایت کے ذریعے سے مسلسل جاری ہوتا ہے، اور اس کے برعکس وہ شخص ہے، یعنی بیسیکلی تو کہیں کہ دو ہی گروہ ہیں، کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو غیر خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے، غیر خدا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو غیر خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے وہ یا کافر ہے یا منافق ہے، براڈ کیٹیگرائزیشن میں، ویسے حقیقتا اس کی بھی بہت بہت قسمیں ہیں، اور وہ گروہ کے جو خدا کی ولایت کو قبول کرتا ہے وہ مسلمان اور مومن، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس پیغام کو قبول کرنے کے ساتھ ہی ہم اس درجے تک نہیں پہنچ جاتے، بلکہ ہمارے لیے ظلمتیں تاریکیاں رہتی ہیں، لیکن خدا اپنی مہربانی اور لطف و کرم سے ہمیں مسلسل ان سے نکال کر اوپر لے جاتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبادت کے اعتبار سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ عبادت کا پیغام حقیقتاً یہ دعوت خدا کی طرف سے ہے، اور یہ دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دعوت عبادت ہے یہ دعوت صرف اور صرف مسلمین اور مومنین کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت یا بندہ بننے کی طرف ترغیب یہ رب کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے، اور اس سے پہلے کا جو سیاق ہے وہ خود اس مسئلے کو ظاہر کرتا ہے کہ چاہے انسان مومن و متقی ہو، چاہے خدا نخواستہ کافر ہو، چاہے منافق ہو، اگرچہ منافقین کے لیے مسئلہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ سمن فمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، یہ پہلے آ چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی سماعت بھی زائل ہو جائے اور بینائی بھی زائل ہو جائے تو وہ رستہ کیسے دیکھے گا اور راہ کیسے چلے گا، یعنی اس کے لیے یہ امکان سب سے زیادہ خفی ہو جاتا ہے۔ عبادت، اس آیت کو یاد رکھیے کہ یہ آیت تمام انسانوں کے لیے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں اس پیغام سے۔ پھر کل جہاں تک میں بات کو پہنچایا تھا وہ یہ تھا کہ عبادت کی کچھ شرائط ہیں، کچھ مقدمات ہیں، کچھ فائدے ہیں اور ایک غایت ہے۔ صحیح، عبادت کی کچھ شرائط ہیں، شرائط کے کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ان شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو عبادت ہوگی ہی نہیں۔ مقدمات کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو عبادت تو ہوگی لیکن صحت مند عبادت نہیں ہوگی، یعنی ہم جس کو مقدمہ عبادت کہتے ہیں وہ چیز ہے کہ جو عبادت کو صحت مند بناتی ہے، جو عبادت کو درست بناتی ہے، جو عبادت کو فائدے والی چیز بناتی ہے۔ عبادت کا منفعت اور ثمرہ، یعنی اس کا پھل، عبادت گویا کہ ایک بیج ہے کہ جس کو آپ اپنے نفس کی سرزمین میں بوتے ہیں، اس کا ایک پھل، اور عبادت کی ایک غایت ہے، ایک انتہا ہے، یعنی کہ یہ عبادت آپ کو کس جگہ تک پہنچائے گی، یہ بات واضح ہے۔ تو عبادت کی شرائط میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نیت اور طہارت، کہ جب تک انسان درست نیت نہ کرے اور انسان با طہارت نہ ہو اس وقت تک عبادت انجام نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک، یعنی جیسے مثال کے طور پر روزے کی شرائط کہ آپ ان آٹھ نو چیزوں سے پرہیز کریں، یہ کیا ہے؟ یہ روزے کی شرائط کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ عبادت روزے کے نام سے انجام نہیں دی جا سکتی۔ مقدمات میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا مقدمہ ہے غفلت سے باہر آنا، نظر کا عبرت والا ہونا۔ عبرت والی نظر کیا ہوتی ہے؟ کہ جس میں انسان کسی شے کو دیکھے اور اس سے خرابیوں کو اور اس کی خوبیوں کو سمجھے، خرابیوں سے اجتناب کریں خوبیوں کو اپنا لیں. یہ عبرت کی نظر ہے کہ نظر عبرت والی ہو, عبادت شوق اور عشق کے ساتھ انجام دی ہو. یعنی جب آپ عبادت کی طرف بڑھیں تو محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ بڑھیں, اور جب عبادت کا عمل انجام دیں تو عاشقانہ اور والحانہ انداز سے انجام دیں. اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کی عبادت صحت مند ہوگی, یعنی قابل ارزش ہوگی, قابل وقت ہوگی, اس کی حیثیت ہوگی. اور اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ عبادت تو ہوگی لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی آپ کو کسی جگہ پہنچا نہیں سکے گا. عبادت کے ثمرات, یعنی عمل عبادت انجام دینے کے فوائد, ثمرات میں دو ثمرات سب سے پروناؤنسڈ واضح ہیں. ایک ہے یقین, ایک ہے تقویٰ. جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بندگی کی غایت خدا نے کیا بیان کی, تقویٰ. روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم آخر میں لعلکم تتقون. تو ایک اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کی جو غایت ہے اس میں بھی شاید, لیکن زیادہ بہتر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا ثمر. اور یہ تقویٰ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے, تقویٰ اور یقین کا جوہر بندگی, کہ انسان کو عبد خدا بنا دیتا ہے. یہاں بھی دیکھیں یقین کے حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک بہت اچھا نقطہ ہے بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں, جس سے یقین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یقین کا مطلب ہے کہ بے چینی, شک, اضطراب, ریب, کہ اس کے برعکس منافقین اور کفار کے لیے خدا نے کہا کہ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. ان کی حالت کیا ہے کہ ان کے شک میں ہمیشہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, یعنی ان کی ذات میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, ان کی ذات میں سکون نہیں, مسلسل اوپر نیچے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. یہ منافقین کی حالت ہے. اور مومنین کے لیے کہ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ, سورہ فتح اگر آپ کو یاد ہو, کہ وَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ, کہ مومن کے لیے خدا کیا کرتا ہے کہ اس پر سکون نازل کرتا ہے, اطمینان عطا کرتا ہے. تو یہ مومن اور منافق کا بہت بڑا فرق ہے, مومن اور غیر مومن کا بہت بڑا فرق ہے, کہ مومن جو ہے وہ حالت سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے, اور منافق یا کافر جو ہے وہ حالت اضطراب اور بے چینی اور تردد میں ہوتا ہے. اگر ہم شروع کی ان چار پانچ آیتوں پہ غور کریں جو سورہ بقرہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ اس کتاب سے ہدایت حقیقتاً صاحبان تقویٰ ہی حاصل کرتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, اور پھر متقین کی توصیف, متقین کی تعریف کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیں کس لفظ پہ غور کیجیے گا, الذین یؤمنون, یؤمنون یؤمنون, کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر, وہ یقیمون فلات, فلات قائم کرتے ہیں, وہ مما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں, والذین یؤمنون, پھر لفظ ایمان, بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو کچھ کہ تجھ سے پہلے نازل ہوا اور جو کچھ کہ تجھ پر نازل ہوا, تجھ پر جو نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یہ ترکیب تھوڑی سی بدل گئی, یعنی پہلے غیب اس میں توحید پر ایمان, اور شاید آخرت بھی اس میں ملائکہ, کلنا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو اس میں ابھی تک ایمان بالآخرہ نہیں آیا, یعنی یؤمنون بالغیب اگر ہم اس سے سمجھیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ, یعنی کلنا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, اس میں خاص طور سے ایمان آخرت نہیں, یہ سب ایمان ہے آخر میں, وہ بالآخرت, جب آخرت کا لفظ آیا تو وہم یوقنون, وہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے, یعنی کوئی فرق تو ہوگا, تو جس کی وجہ سے یہ پہلے یہ مینونہ کا لفظ آ رہا ہے باقی ساری چیزوں کے لیے، لیکن ایکسکلوسیولی جب آخرت کی بات آ رہی ہے تو اس میں یقین کا لفظ آ رہا ہے. کیا فرق بتائیے آپ کچھ آپ لوگ بھی، میرا ہاتھ آپ پر بھی ہے نا، پھر وجہ بھی سکھائے گا. جی ایمان اور یقین میں شاید ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں اس کے حوالے سے خطا یا سہو یا نسیان ممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ نماز شرائط کے ساتھ یا وقت پر ادا ہونی چاہیے، یہ ہمارا ایمان، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ہم سے اس میں خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی ایمان میں اس قسم کے امکانات موجود رہتے ہیں، لیکن جس چیز پر انسان کو یقین ہوتا ہے اس میں خطا اور سہو نسیان کبھی سرزد نہیں ہوتا. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو ہم کبھی بھی آگ میں اپنا ہاتھ نہیں لگاتے، یعنی اس حوالے سے سہون بھی عمدن نہیں، سہون بھی ہم سے یہ عمل سرزد نہیں ہوتا. تو یعنی جو متقی ہے باقی ساری چیزوں پر ایمان ہے اور اس ایمان میں کبھی کوئی کمزوری بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے مومن سے کبھی کوئی خطا اور سہو و نسیان صادر نہیں ہو سکتا. یعنی کیا مطلب کہ مومن کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا کہ جو اس کی اخروی زندگی کو خراب کرے، اس بات پر اس کا یقین ہے، یعنی اس مرحلے پر وہ حالت یقین ہے کہ میری ایک آئندہ آنے والی زندگی ہے اور میری موجودہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس زندگی کو بنا رہا ہے. کہیں کہ جو میری ابدی اور دائمی زندگی ہے یہ وہ زندگی کس چیز سے بن رہی ہے؟ میری موجودہ زندگی میں جتنے بھی میرے اعمال و افعال و کردار و تفکرات ہیں ان سے بن رہی ہے. یعنی اس حوالے سے اس چیز میں مومن سے کبھی بھی خطا اور سہو نسیان سرزد نہیں ہوتی. تو باقی ساری چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا اور آخرت کے حوالے سے لفظ یقین آیا. تو یقین، اس سے بھی ایک ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی کہ یقین کیا چیز ہے. یقین کا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ خطا اور سہو نسیان سے بھی محفوظ ہو جائے. یعنی جب تک انسان حالت ایمان میں رہتا ہے، ایمان کے درجات کو طے کر رہا ہوتا ہے. یعنی یقین کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یقین ایمان کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے. اگر ہم یقین کی تعریف کریں تو کیا کریں گے کہ یقین ایمان کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور درجے ہو گیا کہ جب تک آپ کا ایمان نچلے درجے پر رہتا ہے اس میں ظلمتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ ظلمتیں بھی آ سکتی ہیں، تاریکیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب یہ ایمان ترقی کرتے کرتے یقین تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں سے سہو، خطا، نسیان، لغزش، اس قسم کی چیزیں باہر آ جاتی ہیں. دیکھیں یہ ہے یقین. تو عبادت انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے؟ مرحلہ یقین تک پہنچاتی ہے. عبادت کا ثمرہ کیا ہے، عبادت کا فائدہ کیا ہے کہ انسان یقین کے مرتبے کو حاصل کر لے. عبادت کی منفعت کیا ہے کہ انسان کا ایمان اس درجہ ترقی کر جائے کہ انسان حالت یقین میں ہو. اور پھر امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو یقین سے زیادہ باعزت ہو. یعنی وہ انسان جو یقین کی حالت میں آ جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ صاحب عزت ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ انسان کی لغزش اور خطا ہی ہوتی ہے جو اس کو بے عزت بناتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہی چیز جو کل بھی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ انسان اگر یقین کے مرتبے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے عالم ملکوت سے رابطہ ممکن ہو جاتا.
نیت تقویٰ سے بلند ہے.
بلند تو نہیں کہیں گے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، کہ ہمیشہ اپنے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر جانا، اور یقین بھی اسی وقت آپ کو حاصل ہوگا آپ سہو اور خطا اور نسیان سے اسی وقت پرہیز کرنے کے قابل ہوں گے کہ جب اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کریں. جی آپ کچھ کہیں.
اس میں جیسے مثال لیتے ہیں آپ آخرت کا قیامت, ٹھیک ہے نا, اس پہ ہمارا ایمان ہے, مگر یقین کے اگر ہمیں دین درجات جو ہوتے ہیں علم و یقین, تو علم و یقین سے تو آگے گاڑی نہیں بڑھ سکتی.
نہیں یہ نہیں کہیے, یہ نہیں کہیے, ایسا ممکن ہے.
دیکھیں ہاں,
اس چیز پر میں کافی گفتگو کر چکا ہوں کہ خود قرآن کریم میں بلکہ نہج البلاغہ میں تو بالکل صاف صاف ہے. ان امیر المومنین علیہ السلام نے تو اس بات کو بالکل کلیئرلی بیان کر دیا ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت سے گزر سکتے ہیں. اور خطبے کا میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں, یہ خطبہ 191 یا 192 ہے. اس سے پہلے والا خطبہ اس آیت کے ذیل میں ہے الحاکم التکاثر, اور یہ خطبہ اس آیت کے ذیل میں ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. نام اس خطبے کو پڑھ, بالکل کلیئر کہ یہاں پر رہتے ہوئے اس زندگی میں رہتے ہوئے عین ممکن ہے کہ آپ آخرت کو بھی دیکھ لیں اور قیامت سے بھی گزر جائیں. قرآن کریم بعض انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر اور لا یسمعون حسیسہا, یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یہاں پر ہی قیامت کے مرحلے سے گزر چکے ہیں, کہ ان کے لیے وہ جو ایک بہت بڑا ہنگامہ جو ہوگا اور اس کا شور شرابہ جو ہوگا وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, لیکن جن افراد نے یہاں پر رہتے ہوئے قیامت کو گزر لیا وہ نہ اس سے کوئی رنج ان کو پہنچے گا نہ اس کے شور کو سنیں گے. یہ تو ممکن ہے, یعنی یہ بات تو طے شدہ ہے. اللہ نے قرآن اور کلام معصوم سے یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے حق کو یقین تک پہنچ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یعنی کہ شاید یہ غلط تاثر ہماری گفتگو سے یہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسم انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے, بلکہ ہم اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسم سے محبت اور لگاؤ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے. ہم یہ کبھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو اس جسم کے موجود ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اس کی طرف جو گرائش اور کشش ہے اس کو خدا کی طرف موڑ دیں تو آپ کے لیے یہ جسم رکاوٹ نہیں بنے گا کہ آپ ان درجات کو طے کریں.
تو کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یقین کا درجات جو ہے وہ آپ کے ایمان کی سٹرینتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟
ایمان کا مرتبہ ہے, یعنی ایمان کا اعلیٰ مرتبہ یقین ہے.
یقین
کچھ
نہ کچھ ہے, کسی کو ہے نا کم ہے زیادہ ہے, تو ایمان کی سٹرینتھ کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے.
جی بالکل, ایمان کی سٹرینتھ. ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ یخرجہم من الظلمات الی النور, یہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے جانے کا ذکر کفار کے لیے نہیں ہے, مومنین کے لیے. کہ اللہ ولی الذین آمنوا, یعنی خدا مومنین کا ولی ہے, اور خدا کی اس ولایت کا حاصل کیا ہے کہ وہ مسلسل انہیں نکالتا رہتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی تاریکیاں ممکن ہیں. تو ایمان کے مراتب ہیں, بالکل درست ہے کہ ہمارا ایمان مثال کے طور پر ابھی اتنے نچلے درجے پر ہے کہ اس میں ہم کافی تاریکیوں میں گرے ہوئے, کہ ہمیں مسلسل اسی وجہ سے جو ذکر یونسی ہے, علماء نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ سجدے میں نماز فجر کے بعد 410 مرتبہ, جتنی مرتبہ بھی 410 بہت ہے, 410 مرتبہ فجر کے بعد سجدے میں ذکر کو پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. میں دو تصورات آتے ہیں. ایک تصور یہ آتا ہے کہ میں خود اپنے گناہوں کی تاریکیوں میں بند ہوں, اور ایک تصور یہ آتا ہے کہ میں مادیت کی تاریکیوں میں بند ہوں, یعنی میں دو قسم کے قید خانوں میں بند ہوں. دو جیلیں ہیں جنہوں نے مجھے روک رکھا ہے تیری طرف پرواز کرنے سے, ایک مادیت اور خود اپنے گناہ. یعنی ایک تاریکی یہ مادیت کی ہے جس میں ہم زندہ ہیں, یہ خود ایک قید خانہ ہے, اور ایک قید خانہ جو ہے وہ خود میں میرے اپنے بد اعمال افعال بد. تو جب میں خدا سے یہ فریاد کروں کہ تم پاک ہے اور میں ظلمت میں ہوں, ظالمین میں سے ہوں. تو ظالمین میں سے میں دو طریقے سے ہوں کہ اس سے بھی مجھے میری اپنی تاریکیوں سے بھی نجات دلا, اور میں جس عالم تاریکی میں ہوں اس سے بھی مجھے نجات دلا. کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ ربی نجنی من القوم الظالمین, کہ قوم ظالمین یا ظالم افراد کے ساتھ رہنا بھی ایک تاریکی ہے, اور خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ملک مصر سے نکال کے حضرت شعیب تک پہنچایا. اس دعا کی یہ دعا کی قبولیت کی ان کی کہ جب خدا نے ان کو مصر سے نکال کر اور حضرت شعیب کی خدمت میں پہنچایا کہ 10 سال انہوں نے وہاں پر گزارے اور ان 10 سالوں نے ان کو بہت بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہو گئی. تو یہ دو تاریخی ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایمان کے ساتھ ایمان کے مراتب میں نچلے جو درجے کے ایمان کے مراتب میں وہ کل نور نہیں ہے, بلکہ اس میں ایک گونا نورانیت ہے اور کئی حصے ظلمت کے. انسان جب اس سے اوپر بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو تاریکی کم ہوتی ہے, نورانیت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, اور اگر ماشاءاللہ مرتبہ یقین تک پہنچ جائے تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ ظلمتیں ختم ہو گئی, آپ روشنی میں ہیں. یعنی یقین ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے, اور یقین کے ساتھ انسان کو صفت تقویٰ حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تقویٰ صفت ہے, یقین ایک درجہ ہے اس کے ایمان. اور 70,000 حجابات نور ہیں. تو یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اگر تاریکیوں کے حجابات سے نکل بھی جائے تو پھر آپ خدا کے روبرو آ جائیں, بلکہ پھر ان نورانی حجابات سے گزرنا. تھوڑا سا اب نیت کے حوالے سے بات کر لیں کہ نیت کیا چیز ہے, کیونکہ اصل ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں لیکن تھوڑا انڈائریکٹ وے میں جانتے ہیں, اس کی کلیئر میننگ کو نہیں سمجھ پاتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اصل معنی کو سمجھ لیں تو شاید وہ ہمارے لیے زیادہ مفید بن جائے. پہلے نیت کے فائدے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, وہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ خدا عمل یا کثرت عمل نہیں چاہتا بلکہ حسن عمل چاہتا, اور انسان کے عمل کا حسن اس کی معرفت اور اس کی نیت سے. یعنی عمل میں حسن معرفت سے پیدا ہوتا ہے, اور معرفت ظاہر ہے کہ معرفت سے ہی نیت عبادت کی جنم دیتی ہے. امام صالح علیہ السلام سے جب اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا, اچھا یہ اس حدیث کی تشریح جہل حدیث میں بھی ہے, اسی حدیث کہ امام صالح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کیا ہے, اس کا مطلب خدا نے کیا کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تو امام نے فرمایا کہ لَيْسَ يَعْنِي أَكْثَرُ عَمَلًا, یعنی یہاں پر خدا کی مراد کثرت عمل سے نہیں, ولیکن اصوبکم عملا, لیکن فوق بعمل, فوق سواد واو بے, خدا ثواب عمل, یہ ثواب دوسرا ہے, ایک ثواب سے آتا ہے ایک ثواب سواد سے آتا ہے. تو خدا فوق عمل چاہتا ہے, وہ ان عمل افاضتو, اور یہ صوب عمل کیا ہے, خشیت اللہ, خشیہ یعنی دل پر خدا کا اثر ہونا, دل کا خدا کے سامنے جھکنا, والنیت صادقہ, اور صادق اور سچی نیت, والحسنہ اور نیکی. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, الابقاء علی العمل حتی یخلف, عمل پر باقی رہنا, اس